السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تمیت القلب. آج کے خطبے کا موضوع ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیاری نصیحتیں. ویسے تو پورے کے پورا دین نصیحت کا دین ہے، الدین النصیحہ، پورا دین ہی نصیحت ہے، نصیحت کی بنیاد پر قائم ہے. قرآن مجید کے ہر پیغام میں نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نصیحت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات بعض صحابہ کو خاص نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان فرمائی ہیں، ان چند نصیحتوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اتق المحارم تكن اعبد الناس. محرمات سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو، تم سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو محرمات کے ارتکاب سے دوری اختیار کرتا ہے، جو حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، دور رہتا ہے. تو سب سے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ محرمات سے جتنا زیادہ اجتناب کرتے جاؤ گے، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاؤ گے. اور عبد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص کی حقیقت اس نصیحت نبوی میں ہمیں معلوم ہوئی ہے. میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن پہلی پوری نصیحت میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. پہلی نصیحت ہے: اتق المحارم تكن عبد الناس. دوسری نصیحت: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اور جو کچھ تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، جو رزق تمہارے مقدر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ گے تو تم سب سے بڑے غنی انسان بن جاؤ گے. سب سے بڑا غنی، سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے، جسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے وہی اس کے لیے خیر ہے. تیسری نصیحت: وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُمْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو تم مومن ہو جاؤ گے. چوتھی نصیحت، وَأَحِبَّ إِلَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُمْ مُسْلِمًا، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں مسلمانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرتے رہو تم مسلمان ہو جاؤ گے. ولا تكثر الضحك، پانچویں نصیحت، اور کثرت سے ہنستے نہ رہو، کیونکہ فإن كثرة الضحك تميت القلب، کیونکہ کثرت سے ہنسنے سے دل مر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری نصیحتیں ہیں جن میں ایک کامل انسان کا نقشہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے ترازو میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ ہمارے سوچ کے مطابق سب سے بڑا غنی انسان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں. شاید ہمارے نزدیک سب سے بڑا عبادت گزار وہ شخص ہے جو کثرت سے تہجد پڑھتا رہے، تہجد گزار ہو، جو کثرت سے روزے رکھتا رہے، جو نوافل کا اہتمام کرتا رہے فرائض کی ادائیگی کے بعد، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. یہ بات درست ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور یہ مطلوب ہے ہم سب سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں اور اپنے اکثر اوقات عبادت میں مصروف کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا عبادت صرف اسی کا نام ہے؟ بہت سارے ایسے مسلمان بھی تو ہیں نا جو رات کو تہجد پڑھتے رہتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خور بھی ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے عبادت ہے؟ اور ایسا شخص کس طریقے سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا انسان بن سکتا ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار یہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات اور خیرات بھی کثرت سے دیتا رہتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ محرمات سے دوری اختیار کر نہیں سکتا. سودی کاروبار اس کا ابھی بھی جاری ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سود کھانے والا شخص قیامت کے دن میدان محشر میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، نعوذ باللہ، جو لوگ دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے. یہ سود کا کم سے کم درجہ ہے، نعوذ باللہ. لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو اس کی نماز نے اسے سود سے توبہ کرنے کی ہدایت دی، نہ اس کا روزہ اس کے کام آیا، نہ اس کے تہجد اس کے کام آئے، نہ اسے صدقات و خیرات اس کے کام آئے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم صدقات اور خیرات زکات کیوں دیتے ہیں؟ ہم حج اور عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، العلی الکبیر ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہماری اور نہ ہماری عبادت کی. تو پھر عبادت فرض کیوں ہے ہمارے اوپر؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تو روکتی ہے، نہیں کرتی ہے، منع کرتی ہے کس چیز سے؟ الفحشاء والمنکر، برائی سے اور بدی سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ سود برائی ہے، چغل خوری برائی ہے، غیبت برائی ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں. تو نماز نے کیوں نہ روکا ہم کو؟ نماز میں کوئی خلل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. نماز میں کوئی خلل ہے؟ نماز بھی ٹھیک ہے، تو خلل کس کے اندر ہے؟ خلل ہمارے اندر ہے. شاید ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے جسم سے پڑھتے ہیں. اپنے دل سے ہم نے کب نماز پڑھی ہے؟ جب دل سے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چل کر اپنے قدموں سے نہیں اپنے دل سے آئیں گے، تو پھر شاید محرمات سے بھی ہمارے لیے اجتناب کرنا آسان ہوگا. سب سے بڑا عبادت گزار انسان وہ ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اجتناب، محرمات سے دوری، محرمات سے بچو. یہ اتنی محرمات میں نے جن کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، آنکھوں سے ہو، کان سے ہو، ہاتھوں سے ہو، پاؤں سے ہو، بری نیت سے ہو، بدگمانی سے ہو، جتنے بھی محرمات ہیں، اگر ان کا اجتناب آپ نہیں کرتے، آپ کی عبادت آپ کے کام نہیں آئے گی. عبادت کا اصل مقصد یہی ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ہمارے بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بھوک اور پیاسا مارے، لیکن ہماری اپنی دل کی اصلاح کے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جاؤ، نیک بن جاؤ. یہ دل صاف ہو جائے. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے. التقوی ہاں ہونا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے. وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ کس چیز سے بچنا ہے؟ متقی وہ نہیں ہو سکتا جو محرمات کا ارتکاب کرتا رہے. اصل تقوی کے معنی یہی ہے، اصل روزے کا معنی یہی ہے. ہم کھانا کھانے اور پینے سے روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا پانی حرام ہے؟ کیا کھانا جو ہم حلال کہتے ہیں وہ حرام ہے؟ لیکن وقتی طور پہ رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے میں، دن میں اللہ تعالی نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے. فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک کوئی مسلمان رمضان کے دن میں اس وقت میں پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا. جو اصل بنیادوں پر حلال ہے، پورے سال میں حلال ہے. تو یہ معدے کا روزہ ہے، جسم کا روزہ ہے. اصل مقصد جسم کا روزہ نہیں ہے، اصل مقصد ہے دل کا روزہ. یہ چیزیں وقتی طور پر حرام ہیں. اے مسلمان، یہ جان لو کہ بہت ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ان سے اجتناب کرو. اصل روزہ یہ ہے. کئی رمضان آئے ہماری زندگی میں، رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود، رک نہ سکا، اور رمضان کے بعد بھی سود جاری ہے. یہ کیسا رمضان ہے اور ہمارے روزے کیسے ہیں؟ کب محرمات سے اجتناب کریں گے ہم؟ روزانہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں باجماعت، برائی سے رک سکے. سالانہ 30 دن 29 دن ہم روزے رکھتے ہیں، پھر بھی محرمات سے اجتناب نہ کر سکے. زکوٰۃ کے اکثر سوال لوگ کرتے رہتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے الحمدللہ، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے نماز کے بعد، کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال سے زکوٰۃ لے لو. کیوں؟ تاکہ ان کا تزکیہ ہو. یہ لوگ پاک ہو جائیں، ان کا مال پاک ہو جائے، یہ لوگ بھی پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں. سبحان اللہ. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں. عجب بات ہے واللہ، عجب بات ہے. الغرض پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اجتناب کرتے رہو، محرمات سے اجتناب کرو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سلف صالحین کا تھوڑا سا حال دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابوبکر الصدیق، صدیق هذه الأمة رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ افطاری کرتے ہیں، کوئی ہدیہ تحفے کے طور پر کوئی کھانا بھیجتا ہے، غلام لے کے آتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. ذرا غور کریں، پورا دن بھوک اور پیاس روزے کی حالت، افطاری کر لی. افطاری کے بعد غلام کہتا ہے یہ کھانا جو ہے فلان شخص نے بھیجا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جاہلیت میں، ذرا غور سے سنیں، جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس شخص نے فلان شخص سے کہانت کروائی. کہانت جانتے ہیں کہ غیب میں سے کوئی خبر بتا دینا، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، بزرگی کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے نام پر بعض ایسے لوگ ہیں جو حقیقتاً جادوگر ہیں، کاہن ہیں، جو لوگوں کو چھپی باتوں کی خبریں دیتے ہیں. کوئی چیز چوری ہو گئی، آپ کے مقدر میں لکھا تھا چوری، آزمائش ہے، امتحان ہے، اپنی سیکیورٹی ٹھیک رکھو. قصور تو ایک قصور کیا کہ ٹھیک طریقے سے سیکیورٹی نہیں تھی آپ کی. چلو اگر ٹھیک طریقے سے آپ کے مقدر میں لکھی، تکلیف تو لکھی تھی نا، مقدر میں تھا. آپ نے یہ کہنا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کو بہتر چیز عطا فرمائے. یہ صبر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، کاہن کے پاس جانا ہے، جادوگر کے پاس جانا ہے، اور اسے سوال کرنا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے کہ فلان نے چوری کی ہے، نام بھی بتا دیا اور اس کی تصدیق بھی کر لی ہے. اور اکثر یہ جادوگر لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، سو میں سے اگر 1% سچ کہیں سے جنوں کے ذریعے سے یہ خبر چرا لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، تو اس کے ساتھ 100 جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو ایک سچ کو ہم دیکھتے ہیں اور 99 یا 100 جھوٹ کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کی تصدیق کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور دوسری حدیث میں آیا ہے، جب کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کرتا، یوں ہی دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. عجب بات ہے واللہ. اور بعض لوگوں سے میں نے پوچھا ہے، تم لوگ وہاں پہ گئے، دیکھا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ واللہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، ہڈیاں، ان ہڈیوں کو سجدہ کیا اس نے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی اس کے ستر بالکل، یعنی سے ایک چھوٹا سا لنگوٹ تھا. یہ بزرگ جناب بزرگ ہیں، ان کی حالت دیکھیں، ایک لنگوٹ میں پڑا تھا، اسے سوال کیا، اس کی حالت عجیب ہوئی، آنکھیں سرخ ہوئیں اور عجیب سی کیفیت ہوئی، ہاتھ پہ مڑ گئے اس کے، تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور اسے خبر دی ہمیں. اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اور بزرگ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اگر یہ شیاطین انس نہیں ہے تو پھر شیاطین انس کون ہے؟ الغرض اب دیکھیں، ہمارا حال تھا، اب سیدنا ابوبکر صدیق کا حال دیکھیں رضی اللہ عنہ. تو غلام نے کہا کہ اس شخص جس نے ہدیے میں کھانا بھیجا، اس نے کہا کہ جاہلیت میں ہم نے کہانت کروائی تھی کسی شخص سے، اور اس کی بات درست ثابت ہوئی، تو میں نے اس کو اس وقت کچھ دیا نہیں، اب دونوں مسلمان ہو گئے، تو مجھے یاد ہے کہ میں اسے کوئی ہدیہ دوں، تو میں نے یہ دعوت کی ہے، یہ کھانا پکایا ہے، اس غرض سے جو جاہلیت میں عمل ہوا، تو یہ کھانا آپ کے لیے بھی بھیجا ہے. جب یہ بات سنی سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو فوراً اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈالنا شروع کی. سبحان اللہ. ابھی ایک رکما کھایا تھا, ایک رکما کھایا, پھر پوچھے کھانا آیا کہاں سے. سبحان اللہ. جب خبر ملی تو اس ایک رکمے کو نکالنے کے لیے اپنے پیٹ سے بڑی کوشش کی اور بڑی عجیب حالت ہو گئی. یعنی پورے دن روزے میں ایک رکما چلا کہ کہاں سے اسے نکالنا تھا, پیٹ تو خالی تھا. مشکل سے وہ رکما نکلا. اس غلام نے کہا آپ اپنے آپ اتنی پریشان کیوں کر رہے ہیں, ایک رکمے کی تو بات ہے, کون سی بڑی بات ہو گئی. سبحان اللہ. سیدنا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو گوشت حرام پر پلتا ہے فالنار اولا به, تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جو گوشت آگ پر پلتا ہے تو جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ کی قسم اگر اس لقمے کو نکالنے کے میں روح بھی نکل جاتی تب بھی نکال دیتا ہوں, ایک لقمے کے لیے, روح کے نکالنے کے لیے. سبحان اللہ. ہمارا کیا حال ہے, ایک حرام کا لقمہ برداشت نہیں ہوا, ایک حرام کا لقمہ. ہم کتنا کھاتے ہیں, کبھی ہم نے اندازہ لگایا ہمارے مال میں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ روزہ کی حالت میں بھی حرام کھا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ افطاری سگریٹ پہ کرتے ہیں, پورا دن روزہ ہے, افطاری کے لیے انتظار ہوتا ہے, سگریٹ ہاتھ میں رکھے ہوئے, جیسے ہم کھجور کو دیکھتے رہتے ہیں نا, ان کا افطاری سگریٹ سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سگریٹ نوشی حرام ہے, اس کی ابتدا ہی حرام سے ہوتی ہے, روزہ ہے. عجب بات ہے واللہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی عنہ, سیدنا عثمان رضی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے, تم نے دیکھا سیدنا عمر رمضان کا دن مدینے کی گرمی, سیدنا عمر دوڑ رہے ہیں دوپہر میں. تم نے کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ کہتے بیت المال میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا, میں اس اونٹ کا پیچھا کروں, پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں. اب ان کو بھی شرم آئی, وہ بھی پیچھے چلے گئے. امیر المومنین جا رہے ہیں, وہ بھی پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ کسی غلام کو کہہ دیتے, یعنی آپ ضروری آپ نہیں یہ کام کرنا ہے, کسی غلام کو بھیج دیتے, کسی اور کو بھیج دیتے. انہوں نے کسی کی بات نہ سنی, جب تک اونٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑا جا کے اور واپس نہیں لے کے آرام سے نہیں بیٹھے. پھر فرمایا اگر میں اپنے غلام کو بھیج دیتا وہ تھوڑی دیر جاتا شاید, وہ پکڑ نہ سکتا واپس آ جاتا, تو اللہ تعالیٰ سوال مجھ سے کرتا اس سے نہ کرتا, کیونکہ ذمہ دار میں ہوں. سبحان اللہ. ایک اونٹ بھاگ جاتا ہے بیت المال سے, ہم تو مسجد میں آنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں, ارے دوپہر کا وقت ہے, گرمی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, مسجد تک بھی جانا ہے, تھوڑی سی مسجد دور ہے, دور کتنی ہے کہ دو بلڈنگ کے بعد مسجد ہے, یہ بھی دور نظر آتی ہے ہمیں. سبحان اللہ. بات دل کی ہے, ایمان کی ہے, تقوی کی ہے. سبحان اللہ. اپنے محاسبے کی بات ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. دوسری نصیحت ورض بما قسم الله لك تکن اغنى الناس. یہ اعبد الناس تھے, اب اغنى الناس کون ہے, سب سے بڑا امیر انسان کون ہے, سب سے بڑا غنی انسان کون ہے؟ ہمارے ترازو میں وہ انسان ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو, زیادہ دولت ہو, جتنی زیادہ فیکٹریاں ہیں, جتنی زیادہ بزنس کاروبار ہے, اتنی زیادہ پیسہ ہے, اتنی ہی زیادہ غنی انسان ہے. نہیں, یہ ہمارا ترازو ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی اور امیر انسان ہو. مسئلہ یہ ہے اور عجیب سا مسئلہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان بھی ہے، یہ بھی یقین ہے کہ تقدیر پر ایمان فرض ہے، ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے، چھ ارکان ایمان کے چھٹا رکن جو ہے وہ تقدیر پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن عجیب سا ایمان ہے تقدیر پر ہمارا، کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں. کیسے راضی نہیں ہیں؟ کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کرتے کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے کہ زبان سے کہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، اور عمل کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، چیخنا چلانا، تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، واویلا کرنا، نوحا کرنا، یہ کیسا تقدیر پر ایمان ہے؟ پھر دیکھ، خلل تو ہے نا کہیں پہ، کوئی نقص، کوئی کمزوری تو ہے نا، کہاں ہے؟ ہاتھوں میں ہے، آنکھوں میں ہے، زبان میں ہے؟ نہیں، خلل کسی اور جگہ پہ ہے. یہ تو صرف ہاتھ، پاؤں، زبان اور آنکھیں، یہ ترجمانی ہیں کسی اور چیز کی، یہ ترجمانی کرتے ہیں، ترجمان ہے. اصل خلل، اصل مصیبت دل کے اندر ہے، جس کی اصلاح ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے، بہت مشکل ہے. تقدیر پر ایمان کی حقیقت، جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. جو رزق اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اور اس دنیا سے آنے سے پہلے یہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس دنیا کو نہیں دیکھا، اللہ تعالی نے رزق ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا. کتنا ہے وہ انسان نہیں جانتا، اللہ اعلم. رزق ہے، ہے ضرور. جب ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اور ہمیں مل کر ہی رہے گا، اور یاد رکھیں اس دنیا میں سے اس وقت تک کوئی بھی انسان نہیں جا سکتا، نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ بھی نہ کھا لے، آخری بوند پانی بھی نہ پی لے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو پھر ہم حرام کے راستے پر کیوں چلتے ہیں؟ پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ بے روزگاری ہے، آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے. آج نہیں ہے رزق یا کم ہے، کل دے گا وہ. ایک مرتبہ الاشعریین، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ چند صحابہ آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بھوکے اور پیاسے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہیں تین تھے، ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ چیز لے کے آئیں. جب وہ گھر کے قریب آئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، وما من دابة إلا على الله رزقها یہ الفاظ سنے، دروازے قریب ہو کر واپس چلے گئے اور کہا وہ رب جو جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی رزق ضرور عطا فرمائے گا اور ہماری بھوک بھی ضرور مٹائے گا. یہ جانور اللہ تعالی کے ہاں ہم سے زیادہ عزیز نہیں اللہ تعالی کو. سبحان اللہ. واپس چلے گئے تو ساتھیوں نے پوچھا کام کر کے آؤ؟ کہتے ہاں کام کر کے آیا ہوں. بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسے یقین کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا جو چوپائی یا جانور یا وہ کوئی بھی زندہ چیز نہیں زمین پر، لے کے اللہ تعالیٰ پر اس کا رزق ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دینا ہے. آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دو لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بڑے ایک برتن تھا اور اس میں ایک بڑا تازہ اور بڑا اچھا کھانا تھا، وہ کھانا رکھا، ان لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا بچ گیا. تو انہوں نے کہا ایسا کریں کھانا جو ہے واپس کر دیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہو سکتا کسی اور کو ضرورت کسی اور کو دے دیں، وہ تو مسافر تھے کسی کو جانتے بھی نہیں تھے. جب وہ کھانا لے گئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو کھانا نہیں بھیجا. تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آیا؟ ہم نے سمجھا آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہیں بھیجا ہے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا گا اس شخص نے کہ میں آیا تھا، بھوکے تھے پیاسے تھے ہم لوگ، تم مجھے ان لوگوں نے بھیجا، آپ جائیں اور کچھ کھانے کو لے کے آئیں. میں جب دروازے کے قریب ہے تو آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. تو پھر میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو جانوں کو رزق بھی دیتا ہے تو ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ میں چلا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ رزق پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. سبحان اللہ. دیکھیں دل سے مانگ کے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ بھوکے مر جائیں گے یہ پریشانی ہے؟ نہیں واللہ، مرنا تو ویسے ہی ہے. اور یاد رکھے دنیا میں جو قحط سالی ہے، جو لوگ قحط میں مبتلا ہیں، یہ آزمائش ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اور یہ وقت خیر کا ہو یا شر کا ہو ہمیشہ نہیں رہتا. ہر تکلیف کا خاتمہ ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی ہے، جیسا کہ ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے. اللہ تعالی نے جو رزق عطا فرمایا ہے، جو اس پر راضی نہیں ہوتے ان کے دل میں کبھی بھی اطمینان اور سکون نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور سوتے رہیں آسمان سے رزق آئے گا اور بارش کی طرح ہمارے گھر بھی پیسے آ جائیں گے، نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اللہ ثم توکل، اس اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل کرو. اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں حلال رزق کی تلاش کے لیے، حلال رزق کے لیے. یہ ہمارے بس میں ہے، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں چلے جائیں، دکاندار جو ہیں 10 دکانیں ہیں، ایک ہی مال ہے، ایک جیسی چیز ہے. بعض دکانوں میں رش ہوتا ہے، بعض میں کوئی ہوتا نہیں. دوسرے دن جاتے ہیں کسی اور دکان میں رش، کسی اور میں نہیں. آپ خود دیکھیں، آپ جا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، اس دکان کی طرف جا رہے ہیں فوراً بڑھ ادھر چلے جاتے ہیں. یہ رخ کس نے موڑا ہے تمہارا؟ اللہ نے اس کو رزق دینا تھا اور تمہیں سے دینا تھا، اللہ نے اسے دیا. اگر رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہم سب بھوکے مر جاتے، کیونکہ انسان کے رزق کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ابھی دیکھ لیں آپ جو جن کو کہتے ہیں ملٹی ملینئرز، ایک ملینئر بھی ہیں پھر ملٹی بھی ہیں، اتنا مال کمایا ہے. بعض لوگ ایسے جو گن نہیں سکتے, واللہ ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو کو پتہ نہیں ان کی بینک بیلنس کتنا ہے, یعنی ان کی گنتی سے بھی زیادہ ہے. بعض لوگ جو ہیں ان کی انکم جو ہے وہ سیکنڈز کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے. اب سوال پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کتنی انکم, کتنی بینک بیلنس ہے, وہ پھر کوئی اور بات کرے. تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں بھائی میں پوچھا تھا آپ سے, کہتے ہیں اب ابھی کیا بتاؤں یا پانچ منٹ پہلے کی بتاؤں کتنی ہوگی. سبحان اللہ, یہ جو اتنے مال کمایا ہے, سونا کھا سکتے ہیں, ہیرے کھا سکتے ہیں, نہیں کھا سکتے, وہی کھانا کھائیں گے جو عام انسان کھاتے ہیں. ہاں کچھ دیکھیں, آملیٹ جو ہے آپ گھر میں بناتے ہیں دو تین ریال کا خرچہ ہے, فائیو سٹار ہوٹل میں کھاتے تو 200 کا خرچہ ہے. وہی آملیٹ ہے, وہی انڈا ہے اور وہی ٹوسٹ ہے, فرق صرف اتنا ہے وہ فائیو سٹار ہوٹل ہے اور ہمارے گھر تو 0 سٹار ہیں, شاید کوئی سٹار ہی نہیں ہے. عجب بات ہے. اور پتہ نہیں اس نے کک نے کیسے بنایا ہے, کیسا تھا, بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی, برکت تھی نہیں تھی, واللہ اعلم. وہ جو گھر میں دیکھو, وہی گھر کی مرغی دال برابر کی مثال ہے نا, گھر کھانے ہمیں کہاں اچھے لگتے ہیں, بات تو یہ ہے نا. پھر فخر سے آ کے بیٹھتے ہیں, آج میں نے فلان فائیو سٹار ہوٹل میں آملیٹ کھا کے آیا ہوں یا فرائی انڈا کھا کے آیا ہوں. دیکھیں کھانے میں حرج کوئی نہیں, میں نہیں کہہ رہا اب نہ کھائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ انڈا کھانا ہے یا انڈا کھانے کے لیے جانا ہے تو بہتر ہے میرے بھائی 150 یا 195 ریال آپ کسی فقیر کو دے دیں اور 5 ریال کا انڈا کہیں گھر میں کھا لیں. بہرحال اللہ المستعان. تو یہ لوگ جو بہت ملین والے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 7ویں پشت تک مال جمع کیا ہوا ہے, وہ فخر سے کہتے ہیں ہمارے 7ویں پشت بھی کھائے گی, اور بعض لوگ کہتے ہیں 10ویں پشت بھی کھائے گی ہماری, یعنی 7th and 10th generation. ان سے ایک سوال کریں بس اللہ کے لیے, ان سے پوچھیں آپ کے دادے کے والد کا نام کیا تھا. ہم کیا جانتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں. آپ اپنا نام جانتا ہوں, والد صاحب کا نام, دادے کا نام اور دادے کے والد کا نام, شاید اس سے آگے کوئی جانتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. ماشاءاللہ ایک ہی ہے بس. ساتویں دادے کا نام کون جانتا ہے, ساتواں, سیونتھ, کوئی نہیں جانتا. عجب بات دیکھیں, جو شخص جو لوگ آپ کے نام تک سے واقف نہیں ہیں, آپ کو جانتے نہیں ہیں اور جانے کے بھی نہیں, آپ ان کے لیے اتنی مال اکٹھا کر رہے ہو اور بغیر تمیز کے حلال کے حرام کا ہے, یہ عجب بات کی نہیں. اور یہ عجیب سی ریس میں ہے, دوڑ میں لگے ہوئے ہم لوگ. وہ کہتے میں آگے بڑھوں, کہتے میں آگے بڑھوں. بعض لوگ اپنے سگے بھائی کے کاروبار کو ختم کر کے اپنے کاروبار کو چمکایا ہے, جسے وہ سمجھتے ہیں, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ بڑا آگے جا رہا تھا نا, دیکھ نا سبق سکھایا نا میں نے اسے, اپنا سگا بھائی اپنا ہی خون ہے, کیوں آگے بڑھ رہا تھا یہ. عجب بات ہے واللہ, کب تک کھائیں گے یہ مال. اسے غنی کہتے ہیں, یہ امیر لوگ ہیں, پھر ہم فقیر ہی اچھے ہیں. سچ بات ہے, اگر ان کو غنی کہا جاتا ہے نا دنیا کے ترازو میں تو ہم مسکین اور فقیر ہی اچھے ہیں. سب سے بڑا غنی وہ ہے جو دل سے غنی ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف, دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ہمارے دل کیسے, اعمال کیسے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو پھر تو ہم کامیاب ہیں. دنیا کے مال میں سے کوئی چیز ہاتھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمارا عمل پسند ہے, ہمارا دل کی حالت پسند ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. لوگوں کو راضی تو ہم کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے جدوجہد کرتے ہیں. ارے لوگ آج ایک چیز سے راضی ہیں کل ناراض رہیں گے. اب کے اپنے پیارے رشتے دار کیوں نہ ہو, آج ایک بات سے راضی ہیں کل دوسرے سے ناراض ہیں, کل دوسرے سے راضی پرسوں کسی اور چیز سے ناراض ہیں. تو لوگوں کو راضی کرتے 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 ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے. حقیقت بات یہ ہے, یاد رکھیں جس کا رب راضی ہوتا ہے پھر اسے مخلوق کی پرواہ نہیں رہتی, اور جو مخلوق کی پرواہ کرتا رہتا ہے وہ نہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے نہ مخلوق کو راضی کر سکتا ہے. انتھک محنت کرتا رہتا ہے لیکن اسے کبھی سکون محسوس نہیں ہوتا اور نہ کبھی دل میں اطمینان اسے مل سکتا ہے. یاد رکھیں رزق اور دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, کہ مومن کی دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فاسق اور فاجر کی دنیا اس کے دل میں ہوتی ہے. محرمات سے اگر اجتناب کرنا ہے ایک بہترین راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس پر راضی ہو جاؤ, واللہ محرمات سے دوری ہو جائے گی. محرمات کے ارتکاب کیوں ہوتا ہے؟ یہ کمی ہمیشہ رہتی ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور اکثر بیویاں مطالبہ کرتے رہتی ہیں, ساری نہیں واللہ بہت اچھی بیویاں بھی ہیں, بعض عورتیں مطالبہ کرتی ہیں ارے فلان کی بیوی کے پاس دیکھیں, اس کے پاس موبائل فون دیکھیں, اس کے پاس گیلیکسی ہے, اس کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس یہی نوکیا 90 ریال والا 80 ریال والا. اللہ کا شکر کریں یہ ہے تو سین آپ کے پاس, دنیا میں ایسے کیونکہ یہ بھی نصیب نہیں ہے. جی آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بعض ایسے گھرانے ہیں عورتوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, آپ کے پاس ہے تو صحیح نا کچھ جیسا بھی ہے تو صحیح, چلنے والا بھی ہے فون بھی ہے. تو اپنے خاوند کو بار بار پریشان کرنا تنگ کرنا, وہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتے ہوئے محرمات کا ارتکاب کر لیتا ہے تاکہ اپنی بیوی کو راضی کرے. آج موبائل فون پر راضی ہوئی کل گاڑی پر ناراض ہوئی, گاڑی تو دیکھ کھٹارا گاڑی ہماری, پڑوسن کو دیکھیں ذرا نئی گاڑی خریدی ہے اور ہم کب تک اس کھٹار میں بیٹھے رہیں گے, آدھے گھنٹے تو صرف سامنے والے پارک تک جانے پہ لگتا ہے, جو کام ہم نے 10 منٹ میں کرنا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے میں کر کے آتے ہیں, کب تک یہ عذاب ہماری گردن میں رہے گا؟ کہیں سے حرام کما کے گاڑی بھی دے دی, راضی ہوئی؟ یہ گھر کب تک کرائے میں رہیں گے؟ اپنا گھر نہیں ہے, دیکھیں اپنا گھر ہونا چاہیے, اچھی گاڑی بھی ہونی چاہیے, لیکن اب دیکھیں آپ کی چادر کتنی بڑی ہے, آپ کی حدود کیا ہیں؟ حرام اگر کھانا ہے, اگر یہی زندگی ہے, یہ گھر یہ گاڑی کس کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ اگر حلال سے گاڑی خریدتے ہیں, موبائل فون بھی خریدتے ہیں اور گھر بھی خریدتے تو الحمدللہ, اگر اللہ تعالی نے آپ کو یہ طاقت نہیں دی تو کرائے پر رہیں, خیمے میں رہیں, حرام نہ کھائیں. وہ چھت کی کون سی چھت ہے جو حرام سے بنی ہو؟ یہ بعض بیویاں مطالبہ کرتی ہیں, ارے گھر تنگ ہے, کب تک اس تنگ گھر میں رہیں گے؟ ٹھیک ہے گھر بڑا ہونا چاہیے, یہ ہر عورت کی خواہش ہے کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن خاوند کرے کیا کرے, اس کی انکم اتنی ہے کہ وہ آپ کو یہی گھر دے سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ اس کی انکم ہوتی تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے تو کما رہے ہو, اس کی جدوجہد کس کے لیے ہے؟ اس کی ساری محنت کس کے لیے ہے؟ کتنی بیویاں اس کی, کتنی گھرانے اس کے, ایک ہی بیوی ہے اور ایک ہی گھرانا ہے اس کا, آپ ہی کے لیے تو وہ کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے؟ لیکن صبح شام اسے یہ تانا دینا کہ میں یہی چھوٹا گھر ہے, یہ اسی عذاب میں ہم نے رہنا ہے, کچن میں دم گھٹتا ہے, باتھ روم میں سانس نکلتا ہے, بیڈ روم میں نیند نہیں آتی, کانٹے سے چبھتے ہیں. عورت اگر چاہے تو اپنے اس چھوٹے سے گھر کو بھی جنت بنا سکتی ہے. اور یاد رکھیں اگر یہ چھوٹا سا گھر ایک یا دو کمرے والا آپ کو چھوٹا لگتا ہے تو قبر پھر اس سے بھی بہت چھوٹی ہے. اس قبر کے لیے کیا کیا ہے؟ اور قبر کوشادہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جاتے ہیں, دنیا کی تنگی برداشت کرتے رہتے ہیں, صبر کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا گھر عطا فرما. مانگے دعا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرما, رزق حلال سے ہمیں اچھی گاڑی بھی عطا فرما, اچھا گھر بھی عطا فرما, کیا مشکل ہے؟ مانگتے رہے دعا, اگر قبول ہوئی تو آپ کا مقصد پورا ہوا, اگر دنیا میں قبول نہ ہوئی تو اللہ کی قسم یہ آپ کی دعا ضائع نہیں جائے گی. قیامت کے دن نام اعمال میں آپ کے نیک اور صالح اعمال کی شکل میں آپ اس وقت جس وقت ذرے برابر بھی ایک نیکی کی حاجت ہوگی آپ یہ دعائیں نیکے بن کے آئیں گے اس وقت. تو آپ کو گئے تو کیا گیا ہے, لیکن اگر اس دنیا میں حرام کمائی سے اپنی دنیا کو خوبصورت بنایا اور بہتر بنایا, اپنے قبر کو بھی خراب کیا, اپنے خاوند کی قبر کو بھی خراب کیا, اپنے بچوں کے لیے بھی عذاب بن گئے, تو کیا دنیا اور کیا آخرت ہے؟ دنیا بھی ناکامی اور آخرت بھی ناکامی. دنیا میں ناکامی کیوں؟ یاد رکھیں جو حرام سے زندگی گزارتے ہیں, جو محرمات کے ارتکاب کر کے زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ سکون نہیں دیتا. اور یاد رکھیں جو سمجھتے وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے استدراج ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دینا چاہتا. اور یہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, اس سے بڑھ کر ناکامی ہے. بے سکونی ہے تو عذاب ہے, بے سکونی اس لیے کہ میں توبہ کروں. اگر بے سکونی نہیں ہے, حرام پر حرام بھی کھاتے جا رہے ہیں, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دینا چاہتا کہ تم توبہ کرو, اور تمہیں اسی محرمات پر مارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حلال رزق عطا فرمائے. تیسری نصیحت, ہم نے جان لیا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے, سب سے بڑا غنی انسان کون ہے. اب آئے دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہے. کب ہم قناعت کا راستہ, رضا مندی کا راستہ اختیار کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر؟ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو تم مومن بن جاؤ گے. ارے مومن ایمان کا معنی یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوکی کرے, یہ ایمان ہے یا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں یا 70 سے زیادہ حصے ہیں. دوسری روایت میں سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, اور سب سے پست حصہ ہے اماتۃ الاذی عن الطریق, کسی راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور ان 60 یا 70 حصوں میں سے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. پڑوسیوں کا کیا حال ہے کبھی ہم جانتے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں؟ ایک ہی بلڈنگ ہے, دائیں بائیں پڑوسی ہیں, کون ہمارے پڑوسی ہیں, ان کی حالت کیا ہے؟ بعض لوگ تو جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں نا, ان کے بچوں بھی جاسوس, بیویاں بھی جاسوس ہیں, وہ خبر تو لے لیتی ہیں ساری. عورتوں میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ چغل خوری ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے. دیکھیں الا رحم اللہ سبحانہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ہمارے اپنے معاشرے بات کروں جس میں ہم رہتے ہیں. حالات کا جائزہ لے کر شام کو ڈسکشن ہوتی ہے میاں بیوی میں, ارے یہ تو یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اور نام اعمال کو بھر رہے ہیں. بعض روزے کی حالت میں بھی چھوٹی سی بات شیطان بس یوں چھیڑ دیتا ہے اور بس پھر غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بعض ایسے گھرانے جن کے پاس کوئی پڑوسی نہیں ہوتا, بدو جو رہتے نا صحراؤں میں, ایک دو خیمے ہوتے, بس بچے اکیلے رہتے بےچارے, جہاں پر پانی وہاں پر پسیرا. اور بڑی نعمت ہے کہ ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، اور پڑوسی کے حق کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے حقوق نہیں جانتے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے ناواقف ہیں، اپنے رب کے حقوق سے ناواقف ہیں، تو پڑوسی کے حقوق ہم کب جانیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے تعلق سے جو ہدایات دی ہیں نا، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. بعض صحابہ کہتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی ہمیں حدیثیں اور اتنی فضیلتیں، اتنی اہتمام کے حدیث بیان فرماتے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں تک سمجھا ہم نے کہ آپ ہمارے پڑوسی بھی وارث بن جائیں گے. پڑوسی اور وارث، سبحان اللہ. یہ پڑوسی وارث نہیں ہے، اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی وارث ہوتا تو وہ پڑوسی ہوتا شاید، اتنے حقوق ہیں. رمضان میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارا حال اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے؟ اچھا ہے تو اللہ کا شکر کریں، برا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں. ایام محدودات، یہ گنے چنے دن ہے رمضان کے، آدھا مہینہ گزر گیا، آدھا باقی ہے. جو کچھ ہم نے کھویا ہے پچھلے 15 دنوں میں، ابھی وقت ہے کہ ہم وہ پا سکتے ہیں الحمدللہ. جب تک سانس جاری ہے، تندرستی ہے، توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم عمل کر سکتے ہیں. اور جب یہ سانس حقوق تک پہنچے گی، پھر تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہے، پھر نام اعمال کا جو وہ دفتر وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اب اعمال کا خاتمہ ہو گیا. جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی، جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، سبحان اللہ. بھائی اگر پڑوسی کافر بھی ہو اس کا بھی حق ہے، اس کو نصیحت کریں، اس کا خیال رکھیں. اگر وہ نہیں ہے پیچھے اس کے گھر کا خیال رکھنا ہے. بعض پڑوسی ایسا خیال رکھتے ہیں کوئی خود چوری کر لیتے. ایک مرتبہ ہم کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے، پرانے گھر کی بات ہے، کئی سال گزر گئے ہیں. واپس آئے تو اوپر کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہوئی نظر آئی ہمیں، تو دیکھا کہ پیچھے والے پڑوسی جو ہیں وہ کھڑکی سے داخل ہو کے اندر سے کچھ مال کا صفایا کر گئے. سبحان اللہ. کہنے کو تو وہ بچے تھے، لیکن بچوں کو پالا کس نے؟ ہم ہی پالتے ہیں نا. 10-12 سال کے بچے آئے، وہ کچھ چرا کے لے گئے، جو چوچوں کو اچھا لگا اٹھا سکتے اٹھا کے چلے گئے. وہ سچ بات ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہمارے پیچھے پڑوسی کون ہے، درمیان میں آگے پیچھے پڑوسی رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے کون ہے. ساتھ والے کا پتہ ہے، ادھر کا ادھر کا پتہ ہے. اب پیچھے والے کون ہیں؟ اب پیچھے دروازہ ہوتا تو ہم جاتے، اب پیچھے مڑ کے کون جاتا ہے؟ دیکھیں انسان کو سبق مل جاتا ہے، غلطی سے انسان کو سبق ہی ملتا ہے. پھر پتہ چلا کہ پڑوسی کون ہے، پھر سمجھ بھی آئی، پھر ان کو سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی ہے الحمدللہ. چیز تو واپس جو ہونی تھی کچھ ملی کچھ نہ ملی، لیکن اللہ کا شکر ان کی اصلاح ہو گئی الحمدللہ. اور یہی مقصد ہے، احسن الی جارک تکن مؤمنا. یہ مومن تھا. مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الی الناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. جو کچھ اپنے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تم مسلمان ہو. مسلمان کی پہچان، عجب بات ہے، میں اپنے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہوں اور دوسرا انسان کی ظاہر اپنی اپنی خواہشات ہو تو وہ بھی چیزیں پسند کرتا ہے، اور کیونکہ وہ بھی میری طرح انسان اور بشر ہے، جو میری خواہشات ہیں وہی اس کی بھی ہیں دنیا کے تعلق سے. جو میں چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہے، جو مجھے اچھا لگا اسے بھی اچھا لگتا ہے. اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جب کسی دفتر میں جاؤں، آفس میں جاؤں اپنے کام کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو کلرک صاحب ہیں یا جو ذمہ دار شخص ہیں وہ ٹیلی فون پہ یا اپنے ساتھ گپوں میں اور مزاح میں مصروف ہو اور ہم ایک لمبی لائن بنا کے کھڑے ہو، اچھا لگتا ہے؟ کسی کو اچھا نہیں لگتا. جب وہ خود جاتا ہے کسی دفتر میں اس کو خود کام پڑ جاتا ہے اور خود لمبی لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کام کر رہا ہے یا کوئی مذاق کر رہا ہے, اپنے کام سے فارغ بیٹھا ہے, اسے بھی برا لگتا ہے. تو پھر جب میں اپنے کام کو درست کروں گا تو وہ بھی اپنے کام کو درست کرے گا, مجھے بھی راحت ملے گی, اسے بھی راحت ملے گی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یہ مسلمان ہے. کیا آج ہمارے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں رمضان کے مہینے میں؟ اپنے آپ سے سوال کریں. ہم سب کام کرنے والے ہیں, جو اللہ نے روزگار عطا فرمایا ہے نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں عمل سے, احسن طریقے سے اس پہ عمل کرنے سے. اور جو بے روزگار ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رزق حلال عطا فرمائے. تو اس نعمت کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلَ دَاوُد عمل سے شکر کرو. زبان سے شکر کافی نہیں ہے, ناقص شکر ہے. اصل شکر دل سے کیا جاتا ہے اور عمل سے کیا جاتا ہے. پانچویں اور آخری نصیحت ایک جامع نصیحت, اس پر جو بنیاد ہے ہر خیر کی جو ابھی بیان فرمائی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولا تکثر الضحك, اور کثرت سے نہ ہنسا کرو. فإن كثرة الضحك, بے شک کثرت سے ہنسنا, تمیت القلب, دل کو مار دیتی ہے. دین اسلام ہمیں ہنسنے سے روکتا ہے؟ ہمیں خوشیوں سے روکتا ہے؟ نہیں, دین اسلام ہمیں خوشی سے نہیں روکتا, ہمیں مسکرانے سے بھی نہیں روکتا, ہمیں ہنسنے سے بھی نہیں روکتا. لیکن کثرت الضحک, کثرت سے ہنسنا. عجب بات ہے, کثرت سے ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھے حالت کیا ہوتی ہے, جب ایک انسان لگاتا ہے زور سے پورا جسم ہل رہ جاتا ہے, وہ پھر دل میں عجیب سی تنگی محسوس ہوتی ہے. کثرت ہنسنے میں دل میں تنگی کیوں؟ دل میں تو کشادہ ہونا چاہیے تھا نا, سکون ملنا چاہیے تھا نا. ایک عجب بات, ایک شخص کہہ رہا تھا کہ افطاری کر رہے تھے تو ایک شخص نے ایک سوال کیا, باتوں باتوں میں, سوال نہیں کی ویسے بات کی کہ شیر اور کسی جانور کی وہ ایک لطیفہ سنانا چاہتا تھا. تو ایک بھائی نے کہا بھائی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جھوٹ ہے اور جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو ایک تیسرے شخص نے کہا, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, نہیں یہ کس نے کہا ہے کہ یہ جو آپ لطیفے سناتے ہیں جانوروں کے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. اور ایک شخص ہے, ایک عالم ہے, اس نے تو پی ایچ ڈی کی ہے اس معاملے میں, یعنی یہ جو لطیفے ہیں جانوروں کے اس میں, کہ یہ جائز ہے, دلائل کے ساتھ ثابت کیا. تو اسے فون کر کے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے اور لطیفے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. ضرب المثل اور چیز ہے, ضرب المثل کے مثال بیان کرنا جانوروں کی اصلاح کے لیے اور معنی کو قریب لانے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو قرآن مجید میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے بنا کر جھوٹ بولنا, یہ تو جھوٹ ہی ہے, اس کی تو ایکسیپشن نہیں ہے. شاید بھائی کو مغالطہ ہوا ہوگا اور جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی اس معاملے میں کی ہوگی, صرف یعنی پی ایچ ڈی لطیفوں میں, پی ایچ ڈی تو میرا خیال ہے کوئی نہیں کرتا, اس معاملے میں کی ہوگی کہ ضرب المثل میں اور لطیفے میں اس میں فرق بیان کرنے میں اس میں ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی ایک باب ہے علم کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال تو لطیفے, کسی کا مذاق, اکثر مذاق اڑانا ہوتا ہے اور حد کر دیتے ہیں بعض لوگ جب لطیفے بیان کرتے کرتے دین تک پہنچ جاتے ہیں. پھر دین کا مذاق اڑتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑتا ہے، نعوذ باللہ، حجاب کا مذاق اڑتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. قل اباللہ وآیاته ورسوله کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب معذرت نہ کرو، اب تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. جرم کیا تھا؟ مذاق. کس کا مذاق اڑایا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. بعض منافقین تھے، جنگ تبوک پر جا رہے ہیں، لمبا راستہ ہے، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، راستے سفر پہ گزرنے کے لیے، وقت کو کاٹنے کے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ملا. بعض منافقین نے کوئی بات کی، بعض مومن بھی ساتھ تھے، خاموشی اختیار کی، ان کو روکا نہیں، ان کے ساتھ ہنسی ان کی بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قرآن مجید کی، کیا تمہیں مذاق کے لیے، ہنسنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین ہی باقی نظر آیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہیں نظر آیا اور کوئی باقی چیز نہیں رہی؟ سبحان اللہ، یہ بدترین درجہ ہے مذاق کا اور بدترین صورت ہے ہنسنے کی، کفر ہے. نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے. نواقض اسلام یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اسلام لانے کے بعد. کہ ہم جانتے ہیں وہ کون سی ہیں، کتنی ہیں؟ عجب بات ہے، ہم مسلمان تو ہیں، ہم یہ نہیں جانتے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اسے نواقض اسلام کہتے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بمختصر رسالہ ہے نواقض اسلام 10 جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور سر فہرست سب سے پہلے ہے شرک. شرک وہ چیز ہے، وہ عذاب ہے، وہ مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے جو ایک مسلمان کو اگر اس شرک کا ارتکاب کر لے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جنت حرام ہے اس کے اوپر. میں نے محرمات کی بات کی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا حرام شرک ہے. آج آپ امت میں دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے آج امت کی، لما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. درباروں پہ کیا ہوتا ہے، مزارات پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں اور یہ مزارات آباد ہیں. شرک کی طرف کھلم کھلا دعوت ہے. بعض لوگ داعی ہیں، شرک کی طرف داعی ہیں، بدعت کی طرف داعی ہیں، وہ فخر سے کہتے ہیں، وہ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، اور ان کے مریدین بھی، ان کے متبعین بھی، ان کے مقلدین بھی فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارے شیخ الاسلام ہیں، یہ ہمارے بڑے داعی ہیں، یہ ہمارے بڑے امام ہیں. کوئی آیت اللہ ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، اور سب کھلم کھلے شرک کی دعوت دے رہے ہیں. عجب بات ہے واللہ، امت کی حالت کب بدلے گی؟ یہ ذلت، یہ رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت پر اس کا رب راضی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی شرک پر راضی کبھی نہیں ہوتا، بدعات پر، محرمات پر کبھی راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالی راضی ہو توحید پر، اتباع سنت پر، فرما برداری پر. جب ہم موحد بنیں گے، متبع سنت بنیں گے، فرما بردار بنیں گے، اللہ تعالی راضی ہوگا، امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی، پھر عزت اور غلبہ اس امت کا مقدر ہوگا. آج ہم ذلیل خوار اس لیے ہیں کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے، عزت ہم نہیں چاہتے، غلبہ ہم نہیں چاہتے، ہم بس ایسے رہنا چاہتے ہیں جیسے ایک چوہا گھور میں رہنا چاہتا ہے، ادھر بھی زندگی بسر کرتا رہتا ہے. شاید نعوذ باللہ ہماری کچھ حالت بھی عجیب سی بن گئی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کب باقی کھلیں گی، کب ہمیں احساس سے ذمہ داری ہوگا، ہم بھی ذمہ دار مسلمان ہیں. کب ہم سوچیں گے، کب اپنا محاسبہ کریں گے؟ وہ دن آنے والا ہے جب حساب کے لیے ہم کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہر شخص سے بغیر ترجمان کے، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. اگر آج ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے تو کل ہم جواب نہیں دے سکتے، اگر آج ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو کل بھی جواب نہیں دے سکتے. لیکن اگر آج ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس بہترین مہینے کے بقیہ دنوں میں اپنے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، محرمات کا اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو ہمیں رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے، جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہم راضی ہو جاتے ہیں. اور اگر اپنے پڑوسوں سے بھی ہم حسن سلوکی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے پسند کرتے ہیں، تو یاد رکھیں، اور کثرت سے ہنستے بھی نہیں ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے یہ دن جو گزرے وہ بھی اچھے ہیں، آنے والے دن بھی اچھے رہیں گے انشاءاللہ، اور خیر اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہے گی. لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے اور ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو دل متقی پرہیزگار بن جائے. اگر ہمارے دل ایسا نہیں ہے ابھی، تو اللہ تعالیٰ سے اس دل کی دعا کریں جو دل اتنی نرم ہو، اتنی پیار، اتنی خوبصورت ہو، فرما بردار ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول بھی کرے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی، نہ مال اور نہ نری نہ اولاد. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله، الا کہ جو شخص آتا ہے اپنے رب کی طرف بقلب سلیم، اچھا دل لے کے، جو سلیم ہے، جو پاک ہے ہر ناپاکی سے، ہر ملاوٹ سے، ہر بدکاری سے، ہر نافرمانی سے. تو قلب سلیم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قلب سلیم عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے روزے ہیں، ہمارا قیام ہے، صدقات اور خیرات ہیں، عمرہ ہے، جتنی بھی ہمارے عبادات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی حالت کو اچھائی کی طرف بدل دیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.